الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اسے نیکی اور بدی کے راستوں میں اختیار دیا، چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کر لے چاہے بدی کا راستہ اختیار کر لے، اور ان دونوں راستوں کی طرف بلانے والے بھی مقرر کر دیے۔ شیطان بدی کے راستے کی طرف انسان کو بلاتا ہے اور رحمان اپنے بندوں کے ذریعے سے انسان کو خیر کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ایک جزا اور سزا کا قانون نافذ فرما دیا کہ جو بھی خیر کے راستے کی طرف بڑھے گا، وہاں سے جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اوپر لبیک کہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور اس دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازیں گے، اس دنیا میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آخرت کے اندر حقیقی عزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے جزا کا قانون، اور اسی کے ساتھ سزا کا قانون کہ جو بھی اس راستے کو ترک کرے گا، اس کی طرف بلائے جانے والوں کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہے گا، بلکہ نفس اور شیطان کی طرف سے بلائی ہوئی دعوت کے اوپر لبیک کہے گا، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا، اس کو اس دنیا کی زندگی میں بھی عزت نہیں ملے گی، مسکنت ملے گی، اس دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی ملے گی اور مرنے کے بعد ایک بہت کڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر قوموں کے اوپر جو دنیا میں عذاب آیا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کذالک العذاب، کہ ایسے ہی عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے افراد اور اقوام کی مثالیں پیش فرمائیں، جہاں افراد نے نافرمانی کری وہاں افراد کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور جہاں اقوام نے نافرمانی کری وہاں اقوام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان افراد میں سب سے پہلا فرد وہ خود ابلیس ملعون تھا۔ اس کا نام پہلے ابلیس نہیں تھا، اس کو عزازیل کہا جاتا تھا، اور بہت عبادت گزار تھا، عبادت میں پیچھے نہیں تھا، عبادت میں بہت آگے تھا، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ کا خطاب ملا تھا، کیونکہ عبادت گزار تو ملائکہ ہوتے ہیں، یہ تو جن تھا، یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے وہ والا کام زیادہ کیا جو کہ ملائکہ کرتے تھے، تو اس کو ملائکہ کا طاؤس، ایپک، ان کا بڑا یہ والا خطاب مل گیا۔ عبادت کے اندر یہ پیچھے نہیں تھا، کس چیز میں پیچھے رہ گیا؟ اطاعت میں پیچھے رہ گیا، حکم ماننے میں پیچھے رہ گیا، یعنی عبادت کرتا تھا جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنی من مرضی سے کرتا تھا، اپنی چلاتا تھا، عبادت کرتا تھا لیکن حکم نہیں مانتا تھا۔ اس کو جب حکم ہوا سجدہ کرنے کا تو اس نے انکار کر دیا، اس کی عبادتیں اس کو کام نہیں آئیں۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ یہاں سے نکل جا، بس تو تو پھٹکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، پس تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنتیں اور پھٹکاریں برستی رہیں گی اور پھر ختم نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کے دن جب قائم ہوگا تو اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد اس کے پیروکاروں کو اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اطاعت نہیں کری، بات نہیں مانی، پھٹکار دیا گیا۔ تو یہ پہلا فرد تھا۔ اس کے بعد بہت ساری قومیں آئیں۔ ایک قوم تھی قوم نوح، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول نے ان کو خیر کی طرف بلایا، توبہ کی طرف بلایا کہ تم میری مان کر کے چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کر لو، تمہیں صرف آخرت کی نعمتیں نہیں ملیں گی، تمہیں دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی۔ لیکن انہوں نے بھی بات نہ مانی، تو ان کے لیے پھر اپنے رسول کو فرما دیا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، اب میں نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھ سے ان کے بارے میں خطاب نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ لوگ تو اب غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ تو بات نہ مانی، کس کی بات نہ مانی؟ اللہ کی بات نہ مانی، لیکن کس کے واسطے سے نہ مانی؟ نوح علیہ السلام کے واسطے سے نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں آئی تھی ان تک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے اوپر تختیاں نہیں برسائی گئی تھیں جن کے اندر احکام لکھے ہوئے ہوں، کہ ہر بندے کے پاس ایک تختی آ گئی ہو، ایک بندہ بھیجا اپنا، اس بندے کی انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے اس بندے کی بات نہیں مانی۔ عذاب کہاں سے آیا؟ بندہ عذاب نہیں لے کر کے آیا، عذاب اللہ کی طرف سے آیا، ڈائریکٹ عذاب آیا۔ اسی طرح ایک اور فرد تھا فرعون، اس فرعون کو بھی بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنے دو رسولوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ اس سے تم نرمی سے بات کرنا، اتنا بڑا سرکش، اتنے ظلم کرنے والا، اور اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جا کے نرمی سے بات کرنا، اور جب نرمی سے بات نہیں مانی تو پھر رسولوں نے سختی بھی کری، سختی سے بھی بات کری، کیونکہ گھی جب سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس نے بھی بات نہ مانی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا، پورے کے پورے ان کے کنبے کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے ان کو غرق ہوتے ہوئے، کیونکہ بنی اسرائیل جب دوسری طرف اتر گئی تو پیچھے سے ان کا جو سمندر تھا، جو دریا تھا، وہ پورا کا پورا ان کے اوپر آ کے مل گیا، تو وہ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، پورے کے پورے آل فرعون غرق ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور فرد تھا اسی قوم کا، بنی اسرائیل کی قوم کا تھا، قارون، اس کو بھی سمجھایا گیا، لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح سے مت کرو، اپنے مال پیسے کے اوپر اتراؤ نہیں، اپنی عقل کے اوپر، اپنے انٹلیکٹ کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر تم اتراؤ نہیں، تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ ان لوگوں نے بھی نہیں مان کر، اس نے بھی نہیں مان کر کے دی۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فخسفنا بہ، اور ہم نے اس کو دھسا دیا، الارض، زمین کے اندر، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے تمام کے تمام محل، گھر، تمام مال و اسباب کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا۔ ایک اور قوم آئی، بنی اسرائیل کی قوم، اس قوم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قوم کو، یا امت محمدیہ کو اس قوم کے ساتھ بہت مشابہت ہے، بہت مشابہت ہے، اس وجہ سے اس قوم کا تذکرہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ملتا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مشابہت بھی بنا کر کے دکھائی. تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بہت برا کیا. جو ان کے پاس نبی آتے تھے یہ نبیوں کو قتل تک کر دیا کرتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ، ان کی حرکت کیسی حرکت تھی کہ اللہ نے ان کو من و سلویٰ کی نعمت عطا فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مان لی تھی، مان کر کے پیچھے چل پڑے تھے، اور فرعون کی آزمائشوں کی بھیجی کی فرعون کی طرف سے جو مشکلات تھیں ان کے اوپر انہوں نے صبر کیا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی ان کے صبر کی وجہ سے، قرآن میں فرمایا. لیکن جب یہ نجات پا گئے تو ان کی خواہشات بھی پوری کرنی شروع کریں کہ ہمیں کھانے کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ ان کے اوپر نازل کر دیا. لیکن پھر یہ اپنی حرکتوں کے اوپر اتر آئے اور من و سلویٰ پہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، اکتا گئے ہیں ایک ہی چیز کھاتے کھاتے، جنت سے غذائیں آ رہی ہیں اور ان کو کھا کھا کے اکتا گئے. کہتے ہیں ہمیں تو سبزیاں چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے. تو آدھا کو چھوڑ کر کے ادنا کی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا اتستبدلون الذی، کیا تم بدل دیتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہ جو چیز ادنا ہے اس کو تم زیادہ چیز کو چھوڑ کر کے ادنا چیز کو اختیار کرتے ہو. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا عذاب ہوا، وضربت علیہم الذلہ، اور ان کے اوپر ذلت نازل کی گئی، ان کے اوپر ذلت نازل کی گئی، والمسکنہ، اور مسکنت نازل کی گئی، ذلیل کر دیے گئے اس دنیا کے اندر، کمزوری ان کے اوپر طاری کر دی گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ تعالی کا غضب. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی تھی، عزت دی تھی، اس عزت کو اپنے ہاتھوں گنوا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ذلت نازل کر دی گئی. یہ قوم دوسری قوموں کی طرح سے یکسر ختم نہیں کر دی گئی، جیسے کہ قوم عاد کو زمین سے ہی مٹا دیا گیا، قوم ثمود کو بالکل مٹا دیا گیا، قوم لوط علیہ السلام کو بالکل مٹا دیا گیا، ایک دو لوگ بچے، چند لوگ بچے، صرف پیغمبر کے خاندان والے بچے، ان میں سے بھی وہ جو کہ پیغمبر کی ماننے والے خاندان والے تھے وہ بچے، لیکن باقی پوری کی پوری قوم کو مٹا دیا گیا. اس طریقے سے بنی اسرائیل کو پورا کا پورا نہیں مٹایا گیا، یہ باقی رہے اور آج تک یہ باقی ہیں. لیکن ان کے اوپر جب یہ مان کے چلتے تھے تو عزت دے دی جاتی تھی، زمین کے اندر ان کو اختیار دے دیا جاتا تھا، حکومت دے دی جاتی تھی، اور جب یہ نافرمانی کے اوپر اتر آتے تھے تو پھر ایک لمبا عرصہ ڈھیل دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا اور ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا تھا، اور وہ دشمن آ کر کے ان کو ذلیل و رسوا اور خوار کرتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آج نہیں ہو رہا دنیا کے اندر، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کی عصمتیں لوٹا کرتے تھے، ان کو ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس جب کوئی قوم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے رسول کی مانتی ہے، جب ان کی مدد کرتی ہے، جب ان کے ساتھ چلتی ہے، تو پھر اللہ تعالی کی مدد بھی اس قوم کے ساتھ آتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دشمن اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، ہماری طاقت تو بہت بڑی ہے، ہمارے پاس تو دنیا کی بھی ریسورسز ہیں، ہمارے پاس تو نفری بھی ہے، ہمارے پاس تو عقل اور سمجھ بھی ہے، یہ تو بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس رسول کے پیچھے پیچھے لگ گئے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی پھونکوں سے مٹا دیں گے. لیکن اللہ رب العزت کی جہاں پر مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے مٹا دیں گے، اللہ کے نور کو، کیونکہ اس رسول اور رسول کے ماننے والوں کے پاس اللہ کا نور تھا، اللہ کی مان کر کے انہوں نے زندگی گزاری تھی. تو اللہ کا نور جس کے پاس آ جائے اس کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی. یہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے, منہ کے پھونک تو نہیں مارتے تھے وہ کفار مکہ کے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ منہ سے پھونک مار رہے ہوں, کیا مطلب کہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تدبیروں سے اس دین کو مٹا دیں گے. واللہ متم نورہی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کہ یہ کافر کتنی ہی اس بات کو برا سمجھیں, اس سے کتنا ہی نفرت کریں اس دین سے, اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ آ جائے اس کو کوئی بھی نہیں اس دنیا کے اندر مٹا سکتا, کوئی نہیں ہرا سکتا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ایسا چراغ ہے جو اللہ نے جلایا ہوتا ہے, تو اللہ کا جلایا ہوا چراغ پھر کسی کی طاقت سے نہیں بجھ سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں وَذْكُرُوا, یاد کرو وہ وقت, اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تم بہت قلیل تھے, بہت تھوڑے سے تھے, ہماری طرح نہیں لاکھوں کروڑوں میں ہیں. اس وقت صحابہ بہت تھوڑے سے تھے, چند سو ان کی تعداد تھی, بدر کے اندر تو 313 تھے, احد کے اندر بھی 700 سے زیادہ مومنین نہیں تھے. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, زمین کے اندر تم ضعیف تھے, کمزور تھے, یہ بھی نہیں کہ تھوڑے تھے لیکن تمہارے پاس ویپنری بڑی زیادہ تھی, ایٹم بم تھا تمہارے پاس, نہیں, تم کمزور تھے اس دنیا کے اندر. تخافونا, حتیٰ کہ تمہارے دلوں کے اندر جو طبعی خوف ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبعی خوف رکھا, حتیٰ کہ نبی کے اندر بھی رکھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام خائفا یترقبو, خوف کسے ڈرے بھاگے, جب لوگوں نے کہا کہ جی وہ مارنے کے لیے تمہیں آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف ہوا اور خوف سے وہ اس شہر کو چھوڑ کے جانے لگے. تو ایک طبعی خوف ہوتا ہے, تو صحابہ کرام کے اندر بھی ایک طبعی خوف آیا. تخافونا ان یتخطفکم الناس, کہ تمہیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ تمہیں اچک لیں گے, تمہیں مار دیں گے, اچک لیں گے, ختم کر دیں گے. فآبوکم, بس ہم نے تمہیں, اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اللہ رب العزت نے تمہیں رہنے کی جگہ دی, تمہیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑی, تمہیں ریفیوجیز نہیں بننا پڑا, تمہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں پڑا, اپنے اللہ کے حکم سے چھوڑا, اللہ کے حکم سے چھوڑا. جو ہجرت تھی وہ اللہ کے حکم سے ہجرت تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دے دیا, کہیں چھوڑ کر کے نہیں جانا پڑا. فآواکم, ایدکم بنصرہ, اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں بہترین رزق عطا فرمایا, پاکیزہ رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں میں بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں اپنے ایمان والوں کے اوپر اور پھر اس احسان کو جتلا کر کے خوش بھی ہوتے ہیں, اور اللہ کو ہونا بھی چاہیے, سب کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی صحیح, ایسے چھوڑ نہیں دیا, اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے, ایمان والوں کے اوپر تو اور بھی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کو, کافر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, ان کو ختم کرنے کی کوششیں کری, باقاعدہ فورس لے کر کے آئے ان کے اوپر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لنگوٹ باندھ باندھ کے بار بار کافر میدان میں اترے, وہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو ختم کر دیں, ان کا نور بجھا دیں. پہلے مکہ مکرمہ میں کوششیں کری, وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی, تو مدینہ منورہ کے اوپر باقاعدہ فورس لے کر کے آئے, بار بار ختم کرنے کی کوشش کری, حتیٰ کہ اتنی آزمائشیں آئیں ان مومنین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ, کہ وہ ایسی تدبیریں کرتے تھے, ایسا مکر کرتے تھے, لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, کہ ایسی تدبیریں اگر کسی پہاڑ کے خلاف کی جاتی نا تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا. پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے, کتنی استقامت ہوتی ہے اس کے اندر, اس کو اپنی جگہ سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی. لیکن اس پہاڑ کو بنانے والا جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تدبیریں تو ایسی تھیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی, تو اللہ تعالیٰ غلط گیج نہیں کرتے, غلط کیلکولیٹ نہیں کرتے, واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ کو ہلا دیتی. تو جو انسانی شکل میں پہاڑ ہوتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے. ایسی تدبیریں انہوں نے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان مؤمنین کی حفاظت فرمائی. جنگ احزاب کے اندر 30,000 کا لشکر لے کر کے آئے. اس زمانے کی یہ گلوبل فورس تھی، یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ آج کل الائنسز ہوتی ہیں. جی یہ 50 ملکوں کی الائنس ہے، جی اس کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام دنیا کی فوجیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ کسی ایک چھوٹی سی قوم کو ختم کرنے کے لیے آئی ہیں. تو جنگ احزاب کا بالکل یہی معاملہ تھا. مدینہ منورہ کے اندر ایک چھوٹی سی قوم بستی تھی، ایمان والی قوم، اور سارے قبائل متحد ہو کر کے ورلڈ وار، ورلڈ کنسورشیم، وہ لے کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ بارڈر بھی کراس نہیں کر سکے. کیا ہوا؟ بارڈر تک کراس نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے بارڈر کے باہر سے ہی ان کو رد کر دیا. کیونکہ اللہ ہے نا، کوئی انسان نے کوئی تھوڑی کرنا ہے یہ کام، یہ تو اللہ نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بارڈر کے باہر سے ہی ان کو مردود کر کے؟ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ان کفر والوں کو، ان کافرین کو، بغیظہم، ان کے غیظ و غضب کے ساتھ، فرسٹریشن کے ساتھ لوٹا دیا ان کو. دانت پیس پیس کر کے واپس لوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ آیا. لم ینالو خیرا، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ اس کے ہاتھ ٹھینگا بھی نہیں آیا، تو اگر ہماری زبان میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ان کافروں کے ہاتھ ٹھینگا بھی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا ان کے ہاتھ. لم ینالو خیرا، ایسے ہی مردود ہو کر کے یہاں سے واپس چلے گئے، بڑے بڑے ارادے لے کر کے آئے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے زیادہ واقف ہے. اعلم، تم سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ تمہارا حقیقی دشمن کون ہے. ہم تو عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک نے دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے ہمارے خلاف، صرف وہ ملک ہمارا دشمن ہے، اور جس نے ہمارے ساتھ پینگیں بڑھائی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں قرض پہ قرض دے رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے منصوبوں کے اندر ہمارا ہارٹ بٹا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، اصل میں دوستی کی شکل میں کتنی بڑی دشمنی کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا نا، مجھے تو پتہ ہے نا تمہارے کون دشمن ہیں. ہمارے سامنے آتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جی آپ کی تو بات ہی کیا ہے، جی آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو سامنے ہوگا وہی نظر آئے گا. سامنے دیوار لے کر کے آ جاؤ، ایک کتاب ہی آنکھوں کے سامنے رکھ دو، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا، ہمیں نہیں پتا چل سکتا. تو انسان کے دل میں کیا ہو رہا ہے یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ ہم تو اندھے ہیں، ہمیں تو صرف وہ نظر آتا ہے جس کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہمارے ساتھ سچ بول رہا ہے، کون ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نہ صرف دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں، نہ صرف ہزاروں میل دور منصوبوں کے خانوں کے اندر بیٹھے کون سے منصوبے بن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کے اندر بھی جھانک کر کے دیکھتے ہیں، دلوں میں کیا چل رہا ہے. اوپر سے دوستی، اوپر سے اچھی اچھی باتیں، اور اندر سے کس قسم کی حرکتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں معاملہ فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے زیادہ واقف ہیں. تم میرے ساتھ دوستی بنا لو، میں تمہارے دشمنوں کو تم سے دور رکھوں گا، میں تمہارے دشمنوں کو تم سے دور رکھوں گا. تمہیں چننے کی ضرورت نہیں ہے، تم ظاہر کے اوپر کام کرو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی کا نظام بنایا، تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان بھی جاسوسی کا نظام بنائیں، لیکن کیا جاسوس کو نہیں قتل کیا جا سکتا؟ کیا جاسوس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا؟ کہ آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، وہ آج کل تو جاسوسی کا سسٹم ہی تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ دل کے علاوہ ہر چیز ہی جان لیں، یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں سنت پہ عمل کا ثواب تو ملے گا، لیکن ہم ان تدبیروں سے ہرا نہیں کر سکتے کسی کو جب تک اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے بن کے رہو گے نا، تو وَلَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ وَلَنْ لَنْ تاکیدن فرما رہے ہیں، وَلَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں تک پہنچنے کے لیے کافروں کو راستہ ہی نہیں عطا کرے گا. یہ کافر مومنوں تک پہنچ نہیں سکتے. اس کو ہمارے حضرت اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی زبان میں سمجھانے کی خاطر، کہ جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ آئیں گے نا نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کو میری لاش پر سے گزر کے جانا پڑے گا، ان کو میری لاش پر سے گزر کے جانا پڑے گا، یعنی پہلے یہ مجھ سے نپٹیں گے. اگر یہ مجھے گرانے میں کامیاب ہو گئے تب یہ تم تک پہنچیں گے، اگر یہ مجھے گرانے میں کامیاب ہو گئے تب یہ تم تک پہنچیں گے، اور اللہ رب العزت کو کوئی گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو ایسے وعدے دلاتے ہیں، ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ ایمان پکا ہو جائے. تو قرآن میں سے اس طریقے سے ہمارے اکابرین نا پوائنٹس نکال نکال کر کے سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے قرآن جو تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تو ہو دنیا میں ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، تو ہو دنیا کے اندر ذلیل رسوا، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن اپنے ساتھ ہو، اپنے پاس ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے وعدے موجود ہوں، تو ایک ایمان والا کبھی بھی دنیا کے اندر رسوا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کے اوپر رسولوں کی بات مانی، ایمان والے رسولوں کی بات ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کے وعدے کو اپنے اوپر فرض قرار دیتے ہیں، اپنے اوپر واجب. حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کوئی کام کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی بات کو واجب کر لیں. تو فرماتے ہیں انا بے شک ہم لننصر رسولنا، ہم ضرور تاکیدن، لام تاکید استعمال ہوا، ہم نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا، اور صرف رسول کی اکیلے نصرت نہیں کریں گے، والذین آمنوا ایمان والوں کی بھی نصرت کریں گے، اور صرف آخرت کے دن نصرت نہیں کریں گے کہ ان کو نعمتیں آخرت میں کھلائیں گے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم ان کی نصرت کریں گے، رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں نصرت کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن شہادتیں لی جائیں گی قیامت کے دن، اس دن بھی ان کی نصرت کریں گے، ان کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیں گے. تو ایمان والے بن کے تو دکھاؤ ذرا. تو اس آیت کو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے اپنے رسولوں کی اور رسولوں کے ماننے والوں کی مدد کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے ایسے ایسے وعدے ہوں، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج کل یہ جو نئی ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں نا، آج کل جو سوشل میڈیا اور کیمرے اور ریکارڈنگ ڈیوائسز، ان کو استعمال کر کے جو گھبرانے کی کوشش کر رہے ہیں نا مسلمانوں کو، یہ ہماری گھبراہٹ کا باعث بن کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ہمارا تعلق موبائل فون سے ہے. چونکہ ہمارا تعلق موبائل فون سے ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا، اس وجہ سے ہمارے دل گھبرا بھی رہے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ پریشان بھی ہیں، اور ہم اس کی وجہ سے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، بلکہ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی چاہیے تھی، اور یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، ان اسباب کو درست کریں، ان وجوہات کو دور کریں۔ تو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کر رہے۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کر رہے ہیں؟ اشتعال میں آ رہے ہیں، مشتعل ہو رہے ہیں، کبھی علماء کے خلاف، جی مولوی صاحب کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، کبھی اپنے حکومتوں کے خلاف کہ جی یہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، کبھی اس کا کوئی نتیجہ نکالا کہ جی یہ وجہ ہے، اتحاد بین المسلمین نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ اتحاد بین المسلمین ایک سایہ ہے، اور سائے کے پیچھے بھاگنے والا یہ بے وقوف ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، تو کیا ہم کبھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں اچیو کر سکتے۔ تو کافر ہمیں مشتعل کر کے الٹی سیدھی چیزوں کے پیچھے لگا رہے جو کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہیں، اور جو کرنے کا کام تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے اصل مسئلہ، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس لیے کہ سیل فون کی جو مصیبت میں جڑے ہوئے ہیں، جو چیز آتی ہے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیز آتی ہے آگے چلا دیتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی۔ مذاق بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو، مذاق بنایا ہوا ہے اپنے دین کو۔ سچ آتا ہے چلو جی اس کو آگے بڑھا دیا، جھوٹ آتا ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر آگے لوگ ہنستے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں کی ویڈیو ہے، وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا دین، ویڈیو آگے بڑھاتے رہنا، یہ سکھایا ہمارے رسول نے ہمیں، یہ تقاضا ہے ہمارے دین کا۔ گلٹی کانشنس ہوتا ہے نا، کچھ کرنا تو ہے نہیں خود نے، تو ویڈیوز آگے بڑھا بڑھا کر کہتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی مدد جب موجود ہے تو ہمیں تو اس میں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کب ٹیپ کریں گے؟ اپنے گناہوں کا کوئی احساس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ تم سست نہ ہو، تم گھبراؤ نہیں، تم حزن نہ اختیار کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب ہوگے اگر، ان شرطیہ شرط کے ساتھ، ان اگر، اف اینڈ اونلی اف، کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہوگے تب تمہیں میں غلبہ عطا کروں گا، تب میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا۔ تو فرمایا کہ مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ وعدہ ہی ہے نا، ان کنتم مؤمنین، میں تمہیں میں بتا رہا ہوں تم غالب ہو جاؤ گے، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں، تو کیسا ایمان والا ہے کہ تو غالب نہیں ہے اس دنیا کے اندر بلکہ مغلوب رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے؟ تو دراصل تو ایمان والا پکا ہوا نہیں ہے ابھی تک، تیرے ایمان کے اندر نقص ہے، تیرے ایمان کی گاڑی کے اوپر تیرے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ جس گاڑی کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لگ جائے تو وہ آگے نہیں چل سکتی، کیسے آگے بھاگے گی؟ گناہوں کا بوجھ۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک تقریر ابھی سنی، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی، حضرت نے فرمایا کہ ریل کی پٹریوں کے اوپر ایک مینٹیننس کی گاڑی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں اس کے اندر خود کوئی انجن نہیں ہوتا تھا، تو اس گاڑی کے اوپر کچھ قلی بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے اوپر مینٹیننس انجینئرز بیٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ قلی جو ہے جب اس گاڑی کے اوپر وہ رک جاتی تھی تو وہ اترتے تھے اور اس کو دھکا دیتے ہوئے کچھ دور تک بھاگتے تھے، اور جب دھکا دینے کے بعد وہ چلنی شروع ہو جاتی تھی تو پھر وہ قلی اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ اب وہ کئی میل چلتی رہتی تھی کیونکہ اس کے پہیے جو تھے وہ بہت پھسلنے والے سلپری پہیے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وزن جو ہے وہ چندوں کا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی بہت دور تک بھاگتی تھی۔ تو ایمان کی گاڑی کی بھی یہی مثال ہے کہ اس کو شروع میں قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی خواہشات کی قربانیوں سے، اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی قربانی کے ذریعے سے اس کو دھکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کو ایک دھکا لگ جاتا ہے، اب وہ اپنے مسافروں کو لے کے چلتی رہتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے اس ایمان کی گاڑی کو ایسا دھکا دیا تھا، 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ایسا دھکا دیا تھا کہ اس دھکے کی بنا کے اوپر 1300 سال یہ ایمان کی گاڑی چلتی رہی اور عزت کے ساتھ چلتی رہی۔ بیچ میں چند واقعات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی چند دنوں کے اندر، اور آج بھی الحمدللہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اوور آل اگر دنیا کا حال دیکھیں تو چل رہی ہے۔ یہ کس دھکے کی وجہ سے چل رہی ہے؟ صحابہ کرام کے دھکے کی وجہ سے چل رہی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اگر اپنے ایمان کی گاڑیوں کو چلانا ہے تو ہمیں بھی اتر کر کے اس کو دھکا دینا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، اس وجہ سے ہماری گاڑی آگے چل نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت وعدے کیے ہیں، چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں بڑی طاقت کے اوپر، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ کم من فئتن، کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا، کم من فئتن قلیلتن، کہ قلیل طاقت، قلیل لوگ، غلبت فئتن کثیرتن، غالب آ گئے ایک کثیر طاقت کے اوپر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آئے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، استقامت کے ساتھ دین کے راستے کے اوپر جمے رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے اس کو کوئی راستے سے نہیں ڈگمگا سکتا۔ تو ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسولوں کی مان کے چلیں، جو ہمارے رسول کہہ کے چلے گئے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، انہی چیزوں کو ہمارے دور کے جو مشائخ اور علماء ہوتے ہیں وہ کھول کھول کے ہمارے دور کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کام یہ ہے، تم ایسے نہیں کرو، تم ایسے کرو۔ یہ چیز ہمارے نفس کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں روک ٹوک کی جا رہی ہے، ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ تک بھی نوبت آ جاتی ہے، یہ ہمارے نفس کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے۔ جیسے کہ ہماری سلینگ کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی کیا مصیبت ہے یار، یہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کیا مصیبت ہے، یہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہمیں کچھ کرنے کیوں نہیں دیتے، کیا مصیبت ہے، یہ شیخ صاحب جو ہے وہ ہمیں بار بار روک ٹوک کیوں کر رہے ہیں، منع کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا یار بڑی عذاب میں جان ہے یار، بڑی عذاب میں جان ہے یار، کچھ کرنے نہیں دیتے یہ لوگ، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت اصلاح، اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اصلاح کی باتیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی مصیبت اور عذاب میں ہماری جان ہے، لیکن یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے سیدھے نہ ہوں۔ اور جب ہم اس کی مان لیتے ہیں، ہم اس طرح سے سیدھے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب ہمارے لیے مصیبت بن گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیخ صاحب کو بیچ میں سے نکال لیا جاتا ہے، علماء کو، مشائخ کو بیچ میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ انٹروینشن ہوتی ہے۔ یہ آسان معاملہ تھا، مان کے چل لیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اصلاح تھی، مان لیتے، لیکن ہم مان کے نہیں دیتے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، چند سال پہلے جا کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے، رسولوں کے رسول بھیجے تھے، جنہوں نے آ کر کے نعمت کی خوشخبریاں بھی سنائی، مان لو گے تو یہی ملک تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، تمہاری تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑے صغیر کے اندر جو مسلمانوں کی حکومتیں 800 سال 1000 سال رہیں، تو کیا وہ اکثریت میں تھے؟ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، اوور آل پوری دنیا میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، ہمیشہ اسپین کے اندر اقلیت میں رہے ہیں، کبھی بھی اکثریت میں نہیں آئے، لیکن جب ماننے والے تھے کیسی عزتیں دی اللہ تعالیٰ نے، ہندوستان میں کیسی عزتیں دی اللہ تعالیٰ نے، تو تعداد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر، ماننے کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے رسول بھیجے، علماء نے جا کر کے سمجھایا، مان لو گے تو اللہ یہی ملک تمہارے حوالے کر دیں گے، نہیں مانو گے تو نہ تمہاری جان سلامت رہے گی، نہ تمہارا کاروبار سلامت رہے گا، نہ تمہاری تمہاری بیٹیوں کی، تمہاری بیویوں کی، تمہاری ماؤں کی عزت سلامت رہے گی. آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. تو رسولوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا قرآن کے اندر، یا حسرتن علی العباد، کیا حسرت ہے بندوں کے اوپر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا سوائے اس کے کہ انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کو سائٹ پہ رکھا. ہم مذاق نہیں اڑاتے، ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں. چاہتے ہیں ان کو کچھ دے دلا کر کے خوش کرتے رہیں، بات ماننے کی نوبت نہ آئے. تو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان پیغامبروں کو جو پیغام لے کر کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام، رسولوں کا پیغام، ہم ان کو سائٹ پہ رکھتے ہیں، جھک جھک کے ملتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، لیکن جو وہ کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، عبادتیں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے. تو ہمیں کس سے نسبت ہوئی؟ شیطان سے نسبت ہوئی، ابلیس سے نسبت ہوئی. عبادتیں کرتا تھا، مان کے نہیں دی اس نے. تو جس کو ابلیس سے نسبت ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ماننے کی صفت پیدا کریں اپنے اندر، مان کے چلا کریں، اس جھوٹ والی زندگی کو اب ترک کر دیں، توبہ کریں اس جھوٹ سے، اس دھوکے بازی سے، اس دغا بازی سے توبہ کریں ہم. ورنہ کافر اس دنیا میں ہم سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کے پاس بہت قوت ہے. اگر اللہ نے ان لوگوں کو بیچ میں سے نکال لیا نا اور ڈائریکٹ معاملہ شروع ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بچانے کے لیے آئے گا. یہ کوئی اتحاد بین المسلمین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ ایک ہی دفعہ آئے گی آخر میں، اس سے پہلے نہیں آئے گی. یہ تو ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ویری پلیزڈ ود آور اوپینینس، ہم نے وہ کرنا ہوتا ہے جو ہمارا جی چاہتا ہے، بے شک دین کی نسبت سے کیوں نہ ہو، بے شک دین کی شکل کا کیوں نہ ہو، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کرنا. ایسے کام نہیں چلتا، ایسے کام نہیں چلتا. ہم کا مطلب ہوتا ہے نفس، چاہے وہ عبادت کی شکل کی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کی شکل کی چیز کیوں نہ ہو، کریں گے اپنی من مرضی کی تو پھر شیطان کے بندے بن کے تو رہیں گے، رحمان کے بندے بن کر کے نہیں رہ سکتے. تو اب ہم توبہ کریں، ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، عبرت کے لیے واقعات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں، اپنی نیتوں کو صحیح کریں، روئیں، گڑگڑائیں کہ یا اللہ واقعی میں نے بھی یہ سب کچھ کیا، تو نے اب تک مجھے جو بچا کے رکھا ہوا ہے، میری بہنوں بیٹیوں کو جو ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو نے پرداداری کری ہوئی ہے، تو نے اب تک ڈھیل دی ہوئی ہے، ورنہ ایک لمحہ نہیں لگے گا یہی سارا کام جو ہے وہ دوبارہ ہمارے گھروں میں شروع ہو جائے، ایک لمحہ نہیں لگے گا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عاجز توبہ کے کلمات جیسے کہ ترتیب ہے آپ کو پڑھائے گا، دل میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. معمولات ایک سالک کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں، جو اس رات کے راستے کے اوپر چلنا چاہے اور تقوی اختیار کرنا چاہے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہے، تو فرائض کے بعد اس کے اوپر یہ معمولات جو ہوتے ہیں وہ واجب کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر وہ ان کو کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تو جیسے پہلا ایمان چل رہا تھا یا تو ویسے ہی رہے گا یا اس سے بھی کمزور ہو جائے گا. یہ معمولات مشاہد بتاتے ہیں، ہمارے نزدیک یہی ماننا ہے، یہی ماننا ہے. ان معاملات کو ہم مان کر کے کرنے کی کوشش کریں، پھر بات آگے بڑھے گی. اگر یہی نہیں کریں گے تو پھر بات آگے ہی نہیں بڑھے گی. تو یہ معاملات کل چھ ہیں. پہلا، کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کریں، کم از کم صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کریں. پانچواں، کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے خلوت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی مشق کریں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کا طریقہ مشائخ سے سیکھ کر کے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور آخری یہ کہ اصلاح تعلق بنائیں اور اس تعلق کے اندر ماننے کا مزاج پیدا کریں. یہ کل چھ معمولات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی ہم مشق کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے صبا فریاد کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پے آزار ہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. خار ہیں پھٹکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت سے ہیں. حق پرستوں کی اگر نہ کی تونے دل جوئی نہیں, حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نیکی کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. اے اللہ آج تو ایمان کا مسئلہ پڑ گیا. اے اللہ کفر و ارتداد ہماری صفوں کے اندر پہنچ گیا. اے اللہ ہم ایمان سے ہاتھ دھونے والے بن گئے. اے اللہ ہماری نسلیں ایمان سے ہاتھ دھونے والی بن رہی. اے اللہ ہم نے اپنے مشائق سے سنا کہ تو برداشت کرتا رہتا ہے, برداشت کرتا رہتا ہے, مسلمانوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے. یہ میری امت کی, میری محبوب کی امت سے ہیں. لیکن جب تو دیکھتا ہے کہ یہ اس امت کو چھوڑنے والے بن گئے, ان کے اندر ارتداد پھیل رہا ہے, ان کے اندر کفر پھیل رہا ہے, تو پھر تیری غیرت للکارتی ہے. تو نہیں چاہتا کہ تیرے محبوب کی امت کو لوگ چھوڑ کے جائیں. اے اللہ, اے اللہ پھر تیرے عذاب کا کوڑا آتا ہے. اے اللہ پھر تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہی رہیں, چاہے دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو. اے اللہ یہ بھی تیری طرف سے ایک رحمت ہی ہے کہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اے اللہ اس لیے کہ جہنم کے عذاب سے بڑھ کر اس دنیا کا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا. اس دنیا کی کوئی تکلیف جہنم کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اے اللہ جو کچھ بھی تو کرتا ہے, اے اللہ یقیناً تو ٹھیک کرتا ہے. اے اللہ تو صحیح کرتا ہے.
اے اللہ ہمارا ایمان خراب ہوا، اے اللہ تجھے تو معلوم ہے تیری جہنم کیسی ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عقل عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بات ماننے والوں میں بنا دے، اے اللہ ہمارے جھوٹ کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ ہمارے فریب کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ ہمارے کم عقلی کو ہم سے دور کر دے، اے اللہ ہمیں بے وقوفوں کی صف سے نکال کر عقل مندوں کی صف میں داخل فرما دے، اے اللہ بات سمجھنے والوں میں داخل کر دے، اے اللہ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اے اللہ تیری ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکے کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، اے اللہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم دھوکے کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ کامیابی کو مشروط سمجھتے ہیں، اے اللہ عقل عطا فرما دے، اے اللہ عقل عطا فرما دے، اے اللہ عقل عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دورنگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں کافری سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں خیر کو چھوڑ کر کے بری چیزوں کو اختیار کرنے سے محفوظ فرما، اے اللہ جو غلطیاں پچھلی قوموں نے کر لیں، اے اللہ یقیناً ہم ان تمام غلطیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام غلطیوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا میں بھی ہماری جانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، کاروباروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اور اپنے دشمنوں کو ہمارے اوپر راستہ نہ عطا فرما، اے اللہ تو نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر کافروں کو راستہ نہیں مل سکتا، اے اللہ یقیناً ہمارے ایمان کا کتنا برا حال ہو چکا کہ اے اللہ وہ ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اے اللہ کاٹ کاٹ کے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، اے اللہ پھر بھی کوئی مدد نہیں، اے اللہ پھر بھی کچھ نہیں، اے اللہ کیا حال ہے ہمارا، اے اللہ ہمارا کیا حال ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دید قصور عطا فرما، اے اللہ دوسروں کی اصلاح کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کر دینے کے بجائے اپنی اصلاح سے بات شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما، اے اللہ جو تو نے ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی، اے اللہ دنیا میں تو نے ہمیں آئینے عطا فرمائے، اے اللہ ان آئینوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان میں اپنی اصل شکل دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے اصلاح کرنے کے لیے جو ہمیں بندے عطا فرمائے، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، اے اللہ آسانی کے ساتھ اصلاح ہو رہی ہے، اے اللہ اس کے اوپر ناک بھوں چڑھانے کی بجائے اے اللہ اس کے اوپر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اگر تو نے ان کو بیچ میں سے نکال لیا اور اے اللہ تیرے عذاب کا کوڑا آ گیا تو پھر اے اللہ کچھ نہیں بچے گا، اے اللہ کچھ نہیں بچے گا، اے اللہ سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اے اللہ سب نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سب عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اے اللہ اس وقت سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اس انجام سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اس انجام سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ بات ماننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما، اے اللہ اس میں بیٹھے کو قبول فرما، جو کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اور زندگی میں ہو رہی ہیں اے اللہ یقیناً آپ ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں، اے اللہ ان سے عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم تو بڑے سے بڑے عذاب کے مستحق ہیں، اے اللہ ہم لیکن تیری رحمت کی طرف نظر کرتے ہیں، اے اللہ اپنی تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے تمام عیبوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو بھی ہیں ظاہری ہیں باطنی ہیں اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ یہاں سے بخشے بخشائے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ ان سے اس کو قبول فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.